بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے ہفتہ واری پوڈکاسٹ اسلامی فکر و نظر میں، جس میں ہم اسلامی نقطۂ نظر سے حالات حاضرہ کو سمجھیں گے اور ساری انسانیت کے مسائل کے لیے شریعت اسلامی کی روشنی میں انشاءاللہ حل پیش کریں گے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کو مدینہ میں قائم کیا تھا، اسے 3 مارچ 1924 بمطابق 28 رجب کو دشمنان اسلام نے ختم کر دیا. آج اسلامی خلافت کے خاتمے کو 101 سال پورے ہو چکے ہیں. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ قریباً 1300 سال تک باطل اپنے تمام شیطانی چالوں اور حربوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا رہا، مگر مسلسل اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اس طویل عرصے کی ناکامی کے بعد بالآخر وہ اپنے باطلانہ افکار اور تہذیب کو اسلامی ریاست کی رگوں میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا. آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم ان وجوہات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے سقوط خلافت اور اس کے تاریخی اسباب. ہمارے درمیان ایک بار پھر تشریف فرما ہے محترم جناب ابو ارحم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے.
جزاک اللہ خیر.
تو آج کے موضوع کے حوالے سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لگ بھگ 1300 سال تک چلنے والی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم ریاست کیسے ختم ہو گئی؟
جزاک اللہ. اسلامی ریاست کے خاتمے میں وجوہات کی بڑی لمبی فہرست ہے.
جی،
اسلام اور کفر کے بیچ میں کشمکش، یوروپ کے یعنی یوروپ کا مسلم علاقوں پر آپس میں تقسیم کرنا اور انہیں آپس کے تمام اختلافات کے باوجود یعنی ان کا اسلامی ریاست کے خاتمے پر متفق ہونا.
اچھا.
اسلام اور یوروپی مغرب جو طاقتیں تھیں ان کے درمیان تصادم برپا کرنا. اسلامی ریاست کے خلاف یوروپی ممالک کی سیاسی بحران کھڑا کرنا، سازشوں اور حملوں کا دور شروع کرنا. محمد بن سعود، ان کی اولاد عبدالعزیز بن سعود کے ذریعے وہابی مسلک اور ان کے پیروکاروں کا استعمال کر کے پوری کی پوری امت میں انتشار و تفرقہ بندی پھیلانا. اسلامی ریاست کے خاتمے یعنی اسلامی ریاست کے خلاف جنگ کرنا. مغرب کا تمام لالچی مسلمان ایجنٹوں کو کھڑا کرنا، ان کو تقویت دینا، فروغ دینا یعنی ان کی پشت پناہی کرنا. ان کے درمیان ہتھیار، اسلحہ و فوجی ساز و سامان کی سپلائی کر کے پیچھے سے حملہ کروانا. یہ ساری کی ساری سازشیں 18ویں صدی سے شروع ہو کر کے 20ویں صدی کے اوائل تک جاری رہیں اور آج بھی جاری ہیں.
جی، اسلامی ریاست کے خلاف یورپین ممالک نے کیا سازشیں رچیں اور خاص طور پر برطانیہ اور فرانس کا اس میں کیا کردار رہا؟
جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اسلامی ریاست کے خلاف تمام غداروں اور مہروں، جیسے کہ آل سعود کی طرف اشارہ کیا،
جی جی،
برطانیہ اور ان کے درمیان تعلقات سے خلافت عثمانیہ بخوبی پہلے سے واقف تھی، کیونکہ بہت سارے ایجنٹوں میں سے یہ سب سے بڑا ایجنٹ اور مہرہ تھا جسے برطانیہ نے استعمال کیا، اور بہت بڑا اسلحہ، ہتھیار اور دوسرے ساز و سامان کا ذخیرہ، مال و پیسہ ہندوستان کے راستے سے پہنچایا گیا.
اچھا.
اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایجنٹ اور مہرے مغرب نے تیار کر رکھے تھے جو اسلامی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت و جنگ کے لیے استعمال ہونا تھا.
اچھا.
ادھر فرانس نے بھی اپنے ایجنٹ والی مصر محمد علی کے ذریعے ریاست اسلامیہ کے پیچھے سے ضرب لگانے کی کوشش کی، جس نے خلافت سے علیحدگی اختیار کر کے 1831 میں شام کو فتح کرنے کے لیے حملہ کیا اور فلسطین، لبنان اور سیریا پر بھی قبضہ کر لیا.
جی، اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلامی ریاست کے اندر کفار نے اپنی تہذیب کو کس طرح داخل کیا اور قومیت اور وطنیت کے جذبات کو کس طرح بھڑکایا؟
جی، بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں، اسلامی دنیا میں قومیت اور وطنیت کے نعرے اچانک نہیں اٹھے تھے، بلکہ ان کی بیج سینکڑوں سال پرانی تھی. یعنی مغربی تعلیمی ادارے، عیسائی مشنری اور دوسرے جو ایکٹیویٹیز تھیں،
جی جی جی،
یعنی علوم اور فنون کے نام پر جو سائنس اینڈ آرٹس ایسوسیشن وغیرہ تھے، اسکول کالجز، علوم و فنون کے دیگر اداروں کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بیج بہت پہلے بوئی گئی تھی.
جی جی.
قومیت وطنیت اور خود مختاری کے نعرے کی شروعات جو ہے یوروپ ممالک میں شروع ہوئی تھی، جیسے کہ سربیا ہے، ہنگری ہے، بلغاریا ہے اور یونان، جس کی پشت پناہی تمام صلیبی طاقتیں کر رہی تھیں، جس میں برطانیہ، فرانس اور یوروپ کے ساتھ ساتھ روس بھی اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. اس لیے استنبول اور تمام اسلامی دنیا کے تمام بڑے شہر جیسے بغداد، دمشق، بیروت، قاہرہ، جدہ کے شہروں میں انگریزوں اور فرانسیسی سفارت خانوں کا خوب استعمال کیا گیا، جس میں بیروت اور استنبول کے جو سفارت خانے تھے ان کا کردار سر فہرست رہا. یونین اینڈ پروگریس کا استعمال فری میسونک اور خفیہ ایجنسی کے ذریعے کیا گیا. نہ صرف ان کا استعمال کیا گیا بلکہ اور بھی دیگر عرب اور غیر عرب تنظیموں اور انجمنوں جیسے کہ ریفارمیشنز، لٹریری فورم و دیگر سوسائٹیز کا بھی استعمال کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ مسیحی تبلیغی اور ثقافتی اداروں کا بھی بڑا کردار تھا جنہیں خوب استعمال کیا گیا.
ٹھیک، جیسا ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ بیروت اور استنبول کے مراکز کا،
جی
تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ خلافت کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بیروت اور استنبول کے مراکز کو مخالف طاقتوں نے کس طرح استعمال کیا؟ پھر یہ کہ یہ تعلیمی مراکز اور عیسائی مشنریوں نے اسلام کے خلاف کیا کردار ادا کیا اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟
دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، تعلیم و تربیت کے اداروں کے علاوہ کئی سارے دیگر ادارے بھی مغرب کے ایما پر کام کر رہے تھے،
جی،
جن میں جمعیت الاصلاح،
اچھا،
ادبی و علمی انجمنیں، الاتحاد و ترقی،
جی،
اور حزب لا مرکزیہ جسے ڈیسنٹرلائزیشن پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا صدر رفیق اعظم قاہرہ میں مامور تھا.
اچھا،
مسیحی تبلیغی اور ثقافتی پارٹیوں وغیرہ کا بڑا مجموعہ تھا جو عیسائی مغربی افکار، قومیت، وطنیت، علاقائیت کے ساتھ ہی ساتھ ملحدانہ افکار یعنی ترقیاتی معاشرتی سوسائٹیز و اصلاحی کاموں کے نام پر پہلے سے برین واشنگ اور فکری ذہن سازی کر رہے تھے، جس میں کتابوں، پرنٹنگ پریس کے ذریعے رسالوں، میگزینوں یعنی میگزینز اور جرنلز کا یعنی جو لٹریچر تھا اس کا سیلاب لے کر کے آئے، جن کا استعمال پہلے نئی نسلوں پر، پھر تعلیم یافتہ مغرب نواز لوگوں پر، پھر دھیرے دھیرے عوام کے افکار و احساسات کو بھڑکانے بگاڑنے میں استعمال کیا گیا.
اب آپ یہ بتائیے کہ خلافت کو ختم کرنے کے لیے بیروت اور استنبول کے مراکز نے کیا کردار انجام دیا؟
جی، اسلام اور اسلامی ریاست پر ضرب لگانے کے لیے کفر کے دو بڑے مراکز جس سے کئی دور رس نتائج اور کم مدت میں حاصل کیا جانے والا بڑا اور منصوبہ بند پلان تھا، جس نے ہزاروں مسلمان کو کافر اور ملحد بنا دیا تھا،
جی،
جو اپنے معاملات اور مشکلات و دیگر چیزیں شرع اسلامی کو چھوڑ کر کفر سے حل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. جہاں تک بیروت کے مراکز کا سوال ہے،
جی،
تو وہاں جمعیت العلوم و فنون کے دو خطرناک عیسائی ایجنٹ بطرس البستانی ناصف البازیجی کے ہاتھ میں تھا، جس کی پشت پر کرنل چرچل تھا.
جی،
دوسرا ینگ ٹرک یعنی اتحاد برائے ٹرکی،
ہاں، نوجوان
جیسے خطرناک قسم کی خفیہ ایجنسیاں جس کو چلا رہی تھیں. اسی طرح سے لبنان کے گاؤں عین تورا میں امریکی وفود نے اپنا پرنٹنگ پریس مالٹا سے بیروت منتقل کیا تھا،
جی،
جو کہ بدنام زمانہ امریکی مسیح مبلغ جس کو ہم ایلی اسمتھ کے نام سے جانتے ہیں،
جی،
اس کی نگرانی میں تھا.
اچھا، مغربی نظام حکومت کے قوانین کس طرح اسلام میں داخل کیے گئے؟ جی، اس کے خلاف علماؤں کا کیا رد عمل رہا؟
جی ہاں، بڑا ضروری سوال ہے. دیکھیے، مغربی ممالک نے صرف مسلم اسکول اور کالجز اور دیگر اداروں کو پروپگنڈوں کے ذریعے گمراہ کرنے، ان کے افکار کو زہر آلودہ کرنے، فاسد کرنے پر اکتفا نہیں کیا،
جی،
بلکہ ان کی نظریں حکومت کے شرعی احکامات و قوانین پر بھی تھیں. 1839 میں عبد المجید اول، جو کہ کم عمری میں خلیفہ منتخب ہوا تھا، تو رشید پاشا، اس کا وزیر خارجہ منتخب کیا گیا، جو کہ پہلے لندن میں اسلامی ریاست کا سفیر تھا، اسے اس مغربی قوانین کے پلان کے لیے اچھا استعمال کیا گیا.
جی،
رشید پاشا نے یعنی ترکی کو یوروپ کی طرز پر ترقی یافتہ ریاست بنانے، عوام کے حقوق کی ضمانت دینے، قوانین کو بہتر کرنے اور مغرب کی طرح پارلیمانی نظام قانون کا خواب دکھانے کے لیے بھرپور کوشش کری. اس نے نومبر 3 یعنی کہ 1839 کے اندر بھاری بھرکم شاہی اور قیصر سلطانی کے نام تمام معروف شخصیات جس میں یورپ میں اسلامی ریاست کے نمائندگان تھے استنبول کے سفارتی عملے کو بحر مرمرہ میں اکٹھا کیا اور نئے دستور کی دستاویز پیش کریں. اس دستاویز میں عیسائیوں کے حقوق، بلدیاتی مسائل،
جی
مرتدین یعنی جو مسلمان عیسائی بن گئے ہوں ان کو جبراً اسلام میں دوبارہ داخل نہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا پلان تھا.
جی
اس کے علاوہ بھی عوام کے نمائندگان مجلس یعنی کاؤنسل آف ریپرزنٹیٹیوز، سینیٹس
جی
اور ان خاص اراکین کے لیے کانسٹیٹیوشنل امیونٹی کی بات کہی گئی تھی، یعنی اس کے علاوہ اسٹیٹ بجٹ، سپریم کورٹ، اپیل کورٹس وغیرہ جیسے مغربی ادارے اور اصطلاحات کو اسلامی قوانین میں داخل کرنے کا پلان تھا. ان مغربی قوانین کا اخذ کرنے کا سلسلہ 1856 میں شروع ہوا.
جی
1857 میں ریاست میں الجزائر عثمانی یعنی اوٹمن پینل کورٹ کا قیام کیا گیا. قانون حقوق تجارت 1858 میں، اسی طرح سے 1857 میں شرعی اور نظامی عدالتوں کا الگ الگ کرنا، علیحدہ ہونا یعنی پینل لاز اور دیگر مغربی قوانین کی تبنی وغیرہ شامل تھے. جہاں تک علماء اکرام کے رد عمل اور اس کا ذکر کیا آپ نے،
جی جی
خلیفہ نے اہل علم و علماء فقہا و شیخ الاسلام سے شرعی آرا معلوم کرنے کے بعد ہی ان کے مشوروں سے ان قوانین کو شرعی احکامات سمجھتے ہوئے قبول کیا تھا.
اچھا
بھلے ہی اس کی وجوہات سیاسی افراتفری، پریشانی،
پریشر
جو بھی ہو.
جی
اور پھر کچھ قوانین کو بعد میں منسوخ بھی کیا گیا.
اچھا
یہ اور بات تھی کہ شرعی حکم کے انضباط و اخذ کرنے میں وہاں علماء اور ان شیوخ اور دارالفتا وغیرہ نے شدید غلطیاں کریں.
جیسے
جمہوریت اور اسلام میں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے جمہوریت اور اسلام میں خلط ملط کر کے جمہوریت کو اسلام کا ہی جز ماننا جو آج بھی ہو رہا ہے.
جی ہاں جی ہاں
استنباط میں قرآن سنت کے تمام دلائل کو اس کے کانٹیکسٹ سے الگ ہٹا کر مغربی افکار کو پروان چڑھانا. مثال کے طور پر مشکات المصابیح کے اندر صحیح حدیث میں، جس کی 144 حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم ادری بی امور دنیاکم، دوسری روایت میں آتا ہے انتم اعلمو بی امور دنیاکم، یعنی تم اپنے دنیاوی امور کو خوب جانتے ہو. دراصل اس حدیث کا تعلق اس فروئی رائے سے ہے جو اس وقت کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کے ایکسپرٹس تھے، یعنی یہ وہ رائے تھی جسے ہم اوپینین آف ایکسپرٹس کہہ سکتے ہیں.
جی جی
اور آج بھی اس طرح کی رائے کسی بھی فیلڈ کے ماہرین یعنی سائنسدان، نیوکلیئر یا ڈیفنس کے ایکسپرٹس یا جو بھی فنی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں ان سے لی جائے گی. ان دونوں معاملات کے درمیان فرق سمجھنے میں فاش غلطی کر بیٹھے اور اس کا معنی یوں لیا، یعنی جو امور شرع میں سے نہ ہو یعنی عقائد و احکامات سے متعلق، ان کو اختیار کرنا جائز ہے جب تک کہ وہ اسلام کے مخالف نہ ہو. تو پتہ لگا کہ یہ بالکل ڈفرینٹ چیز لے کر کے آئے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یعنی جو کوئی ایسا کام کرے
جی
جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ مردود یعنی مسترد ہے، یعنی اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی گئی. نصوص میں اسلامی افکار و احکامات کے واضح دلائل کے باوجود بھی مغرب کی نقل کا جواز نکالنا، جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یعنی تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی امتوں کی طریقوں کو اتباع کرو گے، بالش سے بالش برابر، ہاتھ کی مثل ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو گے، یعنی تم بھی ان کی پیروی یا اتباع کرو گے. پوچھا گیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے، آپ نے فرمایا اور کون.
جی جی
یعنی تشریع آرا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا تعلق حکومت کے ذریعے ان پر عمل کروانا یعنی نفاذ سے ہوتا ہے،
جی
جبکہ دوسرے کا تعلق جو ہوتا ہے اس کا تعلق فکر سے ہوتا ہے.
اچھا
یعنی اس کو بھی سمجھنے میں فاش غلطیاں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کا بھی لحاظ نہ رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو،
جی
اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ.
بے شک
اسی طرح اس آیت کا بھی پاس نہیں رکھا گیا، یریدون ان یتحاکموا کا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے امور یعنی فیصلے غیر اللہ کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ غیر اللہ کا انکار کریں. غرض یہ کہ فقہی اور تشریعی احکامات میں بڑی 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 غلطیاں اور تکوینی کمزوریاں دیکھی گئیں.
ٹھیک خلافت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ نے کس طرح کے سیاسی اور قانونی اقدامات کیے؟
جی خلافت کو ختم کرنے کے لیے دارالخلافہ پر برطانیہ کی بڑی گہری توجہ تھی. برطانیہ کے ایجنٹوں اور اتحادیوں اور تمام مہروں کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑی لمبی پلاننگ بنائی. ترکی بولنے والے ترک زبان کے حامل افراد و علاقے کو اپنے تسلط میں رکھنا، ان میں وطن پرستی، جمہوریت کے جذبات و بگاڑ پیدا کرنا. دوسری طرف عربی زبان بولنے والے عربوں کو بھی ان کی قومیت، علاقائیت، قبیلائی اور نسلی بنیادوں پر بانٹ کر رکھنا. ان کے درمیان حقیقی اسلامی ربط یعنی عقیدے کا بونڈ جو تھا، اس اتحاد کو پارا پارا کرنا، اور انہی بنیادوں پر ان میں سیاسی و دوسرے مشکلات پیدا کرنا. پہلے سیاسی حربے استعمال ہوئے، جس میں ینگ ترک یعنی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے.
جی جی.
اسلامی سرزمین پر ایسے ایسے سیاسی اکھاڑے اور مسلسل چلنے والے بحران سے دوچار رکھا جائے جس سے. دوسری طرف کوشش یہ کی گئی کہ اس میں کوئی بھی مثبت تبدیلی کی فضا کبھی بھی سازگار نہ ہو.
کفاروں کے ایجنٹ کمال پاشا کا عروج،
جی،
اس کی بغاوتیں اور سازشیں، اور اسلامی ریاست کو ختم کرنے میں اس کا کردار اور آخری بار کیا تھا؟
جزاک اللہ. کمال پاشا ایک معمولی فوجی تھا. دیکھیے، دشمن کسی بھی جنگی اسٹریٹجی میں مخالف ملک کے باغی کو، جس سے آگے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے،
جی،
اسے عروج بخشتا ہے.
جی.
حقیقی چہرے کے برعکس دوسرا چہرہ لگاتا ہے، فرضی جنگیں جتواتا ہے، اسے ہیرو بناتا ہے، اور جنگی حربے ہیں ہمیشہ کھیلے جاتے ہیں. کمال پاشا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. برطانیہ کی حمایت میں پہلی بغاوت کی، سمسون پر قبضہ کا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے. اس کی بغاوت مسلح جنگ کا روپ دھار لیتی ہے. برطانیہ کے سلطان کو بغاوت سے نپٹنے کے لیے فوج بھیجنے سے باز رکھا جاتا ہے. ارد روم اور سیواس کانفرنس میں کھچڑی پکائی جاتی ہے. دوسرے دور کی تیاری کے لیے ایک طرف خلیفہ کے ساتھ مفاہمت، اور دوسری طرف ملک کو آزاد کروانے پر عوام کو اپنے ارد گرد جمع کر کے طاقت جٹائی جاتی ہے. کمال پاشا کا انقرہ کو اپنا مرکز بنانا، اور بغاوت کا دوسرا مرحلہ شروع کروانا،
جی،
اور پھر برطانیہ کا استنبول پر قبضہ وغیرہ جیسی بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے لیے اب آخری کام یہ رہ گیا تھا کہ وہ قومی مجلس کے نمائندوں کی اکثریت سے ان چار شرائط یعنی مسودوں کو منظور کروائے جو برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن کے جانب سے تھا. اس مسودے کی روح سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنا، دین کو ریاست سے جدا کرنا، دینی عدالتوں اور قوانین کو جدید عدالتوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، یعنی مدارس کو سیکولر مدارس میں بدل دینا وغیرہ منصوبے تھے. اس مسودے کو قومی مجلس میں منظور کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ زیادہ تر نمائندے خلافت کے خاتمے کے خلاف تھے. کمال پاشا نے اس مسودے کو منظور کرانے کے لیے ان میں ایک دہشت کی فضا قائم کر دی. اس نے اپنے حامیوں کے ذریعے ایک نمائندے کا قتل کروا دیا، جبکہ دوسرے نمائندے کو بڑی دھمکیاں وغیرہ دیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور افواہ پھیلائی. آخر کار وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو گیا. قومی مجلس نے مسودے کو منظوری دے دی اور یوں خلافت کا خاتمہ ہو گیا.
جزاک اللہ. اب محترم، یہاں ایک بہت ہی اہم سوال اٹھتا ہے،
جی،
کہ کیسے اتنی سہولت کے ساتھ کفار نے خلافت کو تباہ کر دیا اور اسلام کو سیاسی منظر سے مٹا دیا، جبکہ مسلمان کروڑوں میں تھے، مگر نہ وہ اپنے دین کا دفاع کر سکے اور نہ ہی اپنے سیاسی وجود کا.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جواب پر آنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جبلت بقا، جسے ہم سروائیول انسٹنکٹ کہتے ہیں،
جی،
اس کا یہ لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر آباد ہر قوم، ہر امت اپنے طے شدہ اہم ترین امور یعنی وائٹل ایشوز رکھتے ہوں،
جی جی،
اور جن کی دفاع و تحفظ کے لیے وہ بغیر تردد، بغیر چونچرا، خوشی خوشی اپنی جان تک نچھاور کریں. دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ یہ وائٹل ایشوز کسی بھی قوم کی بقا یا خاتمہ کی ذمہ دار یا ضامن ہوتی ہیں.
جی.
یقیناً مسلمان وہ عظیم امت ہے جس کے گردن پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک فول پروف کمپلیٹ سسٹم آف لائف یعنی ایک مکمل آئیڈیولوجی دے کر کے بھیجا.
بے شک.
یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے گردنوں پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ میں ریاست قائم کرتے ہی یہ وائٹل ایشو یعنی موت حیات کا جو پیمانہ تھا وہاں بھی کھڑا ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیفنس میکنزم کے شکل میں عظیم فریضہ جہاد کے ذریعے اس وائٹل ایشوز کا حل پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے یعنی آج تک تاریخ میں ہزارہ بار ایسے مسائل پیش ہوئے ہیں. سینکڑوں صلیبی حملے ہیں، سینکڑوں جنگیں ہیں، تاتاریوں کے حملے ہیں، سکوت بغداد وغیرہ کی لمبی فہرست ہے، لیکن ان سب یعنی اس امت لیکن اس امت نے ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق ان وائٹل ایشوز کو سمجھا اور ان کا دفاع کیا, اور جب امت نے اس سے ڈھیل برتی تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے, ریاست ختم ہو گئی.
اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کی نظر میں قضیہ مصیریہ یعنی یہ وائٹل ایشوز یہ کیا ہے؟
جزاک اللہ. دیکھیے کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قضیہ مصیریہ کو نہایت واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. شریعت اسلامیہ نے امت اور ریاست کی وحدت کو قضیہ مصیریہ بتایا ہے, اور اس ضمن میں ہونے والے اقدامات کو زندگی اور موت کے اقدامات قرار دیے ہیں.
اچھا,
مثال کے طور پر اسلام نے ایک فرد یا جماعت کے اسلام سے مرتد ہو جانے کو قضیہ مصیریہ میں سے بتایا ہے, جیسے کہ خلافت کا نہ ہونا یا خلیفہ کے تنازع کو قضیہ مصیریہ ماننا.
اچھا,
اسی لیے خلافت قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات سے حکومت کرنا
جی
اور شریعت کا نفاذ ہونا مسلمانوں کا اولین فرض اور قضیہ مصیریہ ہے.
جی.
اگلا آتا ہے باغیوں کا قضیہ وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من خرج علی امتی وہم جمیعون فضربوا عن عنقه بالسیف, یعنی جو میری امت کے خلاف بغاوت کرے جبکہ وہ اکٹھے متحد ہوں تو اس کی گردن تلوار سے مار دو خواہ وہ کوئی بھی ہو. یعنی دوسری جگہ اللہ سن فرماتے ہیں, اذا بویع للخلیفتین فقتل الاقر منهما, جب دو خلیفاؤں کے درمیان بیعت ہو جائے تو آخری والے کو قتل کر دو. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, من بدل دینہ فقتلوه, جو اپنا دین بدل دے یعنی اسلام چھوڑ دے مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ایک فرد یا جماعت کا اسلام سے مرتد ہو جانے کو قضیہ اور مصیریہ کے پہلو سے دیکھتے ہوئے سخت اقدامات بھی کیے ہیں. خلافت کا قائم کیا جانا قطعی طور پر قضیہ مصیریہ ہے, کیونکہ نہ صرف اس کے ذریعے ہمارے ممالک کو دارالاسلام میں تبدیل کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ذریعے نظام کفر کا خاتمہ بھی کیا جاتا ہے. آج کی صورتحال میں یعنی اس المیہ کو ہر مسلمان محسوس کرتا ہے, ان کی سرزمین پر کفریہ نظام چلائے جا رہے ہیں اور یہ مغرب کے ذریعے ٹکڑے کیے ہوئے 50 سے زائد حکومتیں لازماً دارالکفر ہیں, اور یہ انہی دشمنان اسلام یعنی کفاروں کے ذریعے انہی کے زیر اثر ہیں, انہی کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں. ہر ایک مسلمان کا حق تو یہ ہے کہ وہ اس کو دارالاسلام بنانے, اس کو دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ متحد کرنے, یعنی یہی ان کا قضیہ مصیریہ ہے, بلکہ یہ تمام قضا اور مصیریہ کا تاج ہے. اور 1400 سال بعد آج پھر سے اسلام کا مکمل نفاذ پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا قضیہ اور مصیریہ ہے, یعنی سب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے.
جزاک اللہ خیر. سامعین کرام, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایک جامع اسلامی ریاست کے قیام کے خاطر اٹھ کھڑا ہو جو ساری دنیا کو اسلام کی دعوت پیش کرے. مسلمانوں کو اسلام کی دعوت لے کر اس مقصد سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر مسلم ملک میں اسلامی طرز زندگی کو بحال کرے اور اپنے کام کو عملی طور سے ایک ملک یا کچھ ممالک میں مرتکز رکھے. اس قدر عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہایت عملی اور واضح طریقہ کار ہے, جس سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا اتباع کرے اور اس کے راستے میں پیش آنے والی ہر مشکل اور دشواری کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنی اس کوشش میں وہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھے. اس کار عظیم میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر متوکل رہے اور اس کار خیر کے عوض وہ کسی انعام کا طالب نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے. اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد کو کی جدوجہد میں ہم کو ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑنے کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہماری کوششوں کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہم سے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں. ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہر ہفتے ہمارے ساتھ جڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.